السلام علیکم سامعین، ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں نکہت امان،
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان بہجت جلانی. السلام علیکم سامعین، اور السلام علیکم نکہت.
وعلیکم السلام بہجت، ہوپ فلی آپ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہمارے سامعین جو ہیں وہ بھی بہت خیریت سے ہوں گے. بہجت، ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر ہفتے اپنے سامعین کے لیے نئی چیزیں لے کر آئیں تاکہ وہ اسے انجوائے بھی کریں اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کو آگے چل کر مزید بہتر بنائیں. تو اس کے لیے جو ہمارے سامعین کی آرا بہت ہی ضروری ہے، اور ہم سامعین کو بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے ہمیں اپنی آرا دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا پروگرام کے آخر تک. اس سے پہلے ہم آج جو رپورٹس لے کے آئے ہیں آپ کے لیے وائس آف امریکہ سے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے، اس کی تفصیل بتائیں گے. اور ہم چلتے ہیں دوبارہ سے بہجت کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں. جی بہجت بتائیے.
جی نکہت، آج رپورٹیں جو وائس آف امریکہ سے آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں ان کا کچھ مختصر سا تعارف کراتے چلیں. گزشتہ ماہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی ایشیا کے لیے اپنی پالیسی کا اعلان کیا تھا، جس میں پاکستان کے لیے سخت بیانیاں بھی شامل تھا. اسی تناظر میں افغانستان میں پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے رول کے بارے میں بھی بات ہوئی اور بحث کا آغاز ہو گیا. آج ہمارے پروگرام کی پہلی دو رپورٹیں اسی تناظر میں ہم پیش کر رہے ہیں. بھارت افغانستان میں فوجی نہیں بھیجے گا، یہ بھارتی وزیر دفاع کے بیان کے تناظر میں امریکی ماہرین کیا کہتے ہیں، ان کی رائے آپ کو سنوائیں گے. اور اسی کے ساتھ اسی وسیع تر تناظر میں پاکستان کے لیے اس وقت اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے فوجی آپشنز کیا ہیں. پھر ہم آپ کو ایک اور رپورٹ سنوائیں گے کہ پاکستان سے امریکہ آنے والے نوجوان یہاں پر زندگی کیسے گزارتے ہیں. پاکستان میں عالمی ادارہ صحت کے تعاون سے سگ گزیدگی کے خلاف مہم کا آغاز ہوا ہے، کچھ تفصیل بتائیں گے. اور ایک دلچسپ رپورٹ ہے امریکہ میں ممنوع کتابوں کا یہاں ہفتہ منایا جا رہا ہے، یہ کیا ہے، کیوں ہے، اس کی بھی تفصیل بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی نگہت کے پاس تاکہ ان سے پوچھیں کہ آج وہ ہمارے لیے کیا لائی ہیں، سننے والوں کو کیا سنوا رہی ہیں.
بہت شکریہ بہجت، آپ نے وائس آف امریکہ کی جانب سے زبردست لائن اپ ہمارے سامعین کو سنایا، تو وہ ضرور انتظار کریں گے ان کی تفصیل کے لیے. لیکن اس سے پہلے ہم بتائیں گے کہ آج ریڈیو نیوز نیٹ ورک اپنے سامعین کو کیا سنانے والا ہے. ویسے تو شہر اقتدار اسلام آباد کو بہت ہی پلاننگ کے تحت بنایا گیا ہے، اور اس کی کشادہ سڑکیں اور بلند و بالا عمارات دیکھ کر اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کتنا ڈیولپ سٹی ہے. لیکن دوسری طرف بہجت، یہاں پر جو صفائی کا نظام ہے اس کو دیکھیں تو کوئی یہ تسلی بخش نہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک اسلام آباد میں کچرے کو مستقل بنیادوں پر ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی بھی لینڈ فل سائٹ کا تعین نہیں ہو سکا ہے. اسی صورتحال پر ہم مزید روشنی ڈالیں گے اپنی ایک رپورٹ میں. اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے خطہ پوٹوہار میں بڑھتی آبادی اور یہاں پر دستیاب وسائل کے حوالے سے. صحت کے سیگمنٹ پہ بات ہوگی ایک اہم موضوع پر، یعنی پاکستان کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں مختلف امراض کی تشخیص کے لیے استعمال ہونے والی مشینوں کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے بائیو میڈیکل انجینئرز کی کمی کے حوالے سے. اور پروگرام کے آخر میں آپ کو ملوائیں گے پاکستان کی ایک فیمیل کھلاڑی نازیہ پروین سے، جو کہ راک کلائمبنگ میں اپنا نام بنا رہی ہیں. یہ تھا ہمارے اس ہفتے کا لائن اپ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی جانب سے. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، یہ مختصر سا خلاصہ ہم نے آپ کو بتایا، لیکن اس کی تفصیل تھوڑی دیر میں ہوگی. پہلے ہم چلیں گے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کے لیے بہجت کے پاس. جی بہجت،
جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے سننے والے بھی جانتے ہیں، آج کل ایک لمبی بحث چڑی ہوئی ہے پاکستان افغانستان بھارت کے حوالے سے، خاص طور پر کبھی چین اور روس کی بھی بات کی جاتی ہے، جنوبی ایشیا کے پورے وسیع تر تناظر میں اس کی بات بھی ہوتی ہے. بھارت کے وزیر دفاع نرملا سیتا رمن نے امریکی وزیر دفاع کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ بھارت افغانستان میں اپنی افواج نہیں بھیجے گا، لیکن وہ افغانستان کی امداد جاری رکھے گا. اس پر سوال پیدا ہوا کہ کیا امریکہ نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ اپنی فوجیں افغانستان بھیجے؟ بعد میں امریکی وزیر دفاع بھارت سے سیدھے افغانستان چلے گئے. تو کیا امریکہ پاکستان کو نظر انداز کر رہا ہے؟ ان سوالات کے جواب سابق امریکی معاون وزیر خارجہ کارل انڈرفرتھ اور امریکی تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں قائم پاکستان سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مارون وائنبام کا کہنا ہے کہ بھارت کی وزیر دفاع کے بیان کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ امریکہ نے باضابطہ طور پر بھارت سے کہا تھا کہ وہ افغانستان میں اپنی افواج بھیجے. اور امریکہ پاکستان پر دباؤ تو بڑھا رہا ہے لیکن اسے نظر انداز نہیں کر رہا. رپورٹ تیار کی ہے انجم ہیرلڈ گل نے، آئیے سنتے ہیں.
ڈاکٹر مروین وائنبام سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا امریکہ نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ اپنی افواج افغانستان روانہ کرے یا یہ بات مذاکرات کے دوران زیر بحث آئی، تو جواب میں ڈاکٹر مروین کا کہنا تھا کہ کسی کو علم نہیں کہ مذاکرات کے دوران کیا باتیں ہوئیں، لیکن جو کچھ سامنے آیا ہے اس میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے بھارت سے صریحاً کہا ہو کہ وہ اپنی فوج افغانستان بھیجے. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान पॉलिसी का ऐलान करते हुए भारत से कहा था कि वह अफगानिस्तान में एक वसीतर किरदार अदा करे। डॉक्टर मार्विन का कहना था कि एक बड़े तनाजुर को जहन में रखते हुए हम कह सकते हैं
What probably happened was that India is being asked to do more that the Indian defense minister
वहाँ इम्कानी तौर पर जो हुआ होगा वो ये है कि भारत को मजीद कुछ करने के लिए कहा जा रहा है और भारत के वजीर दिफा ने कहा कि वो हकीकतन ज्यादा कुछ जरूर करेंगे लेकिन इसमें अफगानिस्तान में भारतीय अफवाज भेजना शामिल नहीं है। सो एक तरह से उनकी ये बात हिफ्ज़े मातकदम के तौर पर कही गई कि कहीं फौज रवाना करने के हवाले से बराह रास्त दरख्वास्त न की जाए लेकिन हमें ऐसे किसी इशारे का इल्म नहीं है कि इस दौरे के दौरान ऐसी कोई दरख्वास्त हकीकत में की गई। साबिक मुआवन वजीर खारजा बराए जनूबी एशियाई अमूर कार्ल इंडरफर्थ से जब भारतीय वजीर दिफा के बयान से मुतालिक पूछा गया तो उनका जवाब था कि उन्हें इस बयान पर कोई हैरत नहीं हुई क्योंकि भारत का हमेशा ये मौकिफ रहा है कि वो अफगानिस्तान में फौज दाखिल करने का कोई इरादा नहीं रखता। उनका कहना था कि ये भारत का बिल्कुल दुरुस्त फैसला है।
Not only is it the right decision by India, but I think Pakistan, in this case, would fully agree that Indian.
ये न सिर्फ भारत का दुरुस्त फैसला है बल्कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी इस बारे में इस बात से मुकम्मल इत्तफाक करेगा कि भारतीय फौज को उस सरजमीन पर मौजूद नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये भारत की जानिब से सरकारी सतह पर अपनी पॉलिसी का इआदा था और मुझे यकीन है कि वजीर दिफा जेम्स मैटिस को इसकी वाज़ह तौर पर समझ आई है। इस सवाल पर कि अमरीकी वजीर दिफा भारत से सीधे अफगानिस्तान चले गए और पाकिस्तान नहीं गए तो क्या वो पाकिस्तान को नजरअंदाज कर रहे हैं, जवाब में कार्ल इंडरफर्थ का कहना था कि पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा लेकिन ऐसा है कि सदर ट्रंप ने बड़ी सख्त जबान में अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार और तालिबान की हमायत करने पर पाकिस्तान पर तनकीद की थी जिसके बाद पाकिस्तानी वजीर खारजा ने अमरीका का दौरा मंसूख कर दिया था और आजकल अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं हैं और इसी बिना पर जेम्स मैटिस पाकिस्तान नहीं गए। कार्ल इंडरफर्थ का कहना था कि उन्हें इसमें कोई शक नहीं कि मुस्तकबिल करीब में अमरीकी वजीर दिफा इस्लामाबाद जाएंगे और जब वो जाएंगे तो उस वक्त के लिए उनके पास एक तजवीज़ है और यही तजवीज़ वो वजीर खारजा रेक्स टिलरसन को भी देंगे कि वो जब भी इस्लामाबाद जाएं तो पाकिस्तान और भारत की हौसला अफजाई करें कि दोनों मुल्क बराह रास्त बंद दरवाजों के पीछे अफगानिस्तान के बारे में बातचीत करें और ये बातें उन दोनों ही को करनी हैं क्योंकि अफगानिस्तान में तवील मुद्दती कयाम अमन के लिए ये बहुत जरूरी है। कार्ल इंडरफर्थ का कहना था
He can do is to encourage Pakistan to join with India in some kind of
एक चीज जो वो कर सकते हैं वो ये है कि वो पाकिस्तान की हौसला अफजाई करें कि वो भारत के साथ मिलकर किसी न किसी तरह की बातचीत करें जिसमें वो दोनों अपने उन बाहमी शकूक और मफादात के बारे में बात करें जो अफगानिस्तान में इनके लिए तसादुम का बाइस हैं। अफगानिस्तान में उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकेगा जब तक भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से अपने तनाजात को हल नहीं करते। अमरीकी वजीर दिफा के हालिया दौरे भारत और अफगानिस्तान में पाकिस्तान को नजरअंदाज करने के सवाल पर डॉक्टर वाइनबॉम का कहना था
यूनाइटेड स्टेट्स स्टिल नीड्स पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस दैट इट
अमरीका को अब भी पाकिस्तान की शमूलियत की जरूरत है और वो इस तरह से कि अमरीका वहां किसी भी बगावत के कामयाब इंसदाद के लिए पाकिस्तान के किरदार को इंतहाई अहम समझता है इसलिए वो पाकिस्तान के किरदार को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और इसके साथ साथ जैसा कि हमने कहा कि वसीत तर तनाजुर में एक और भी हम रिपोर्ट पेश करेंगे, उस रिपोर्ट की तफसील कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान के आला अहदेदारों का कहना यह है कि दहशतगर्दी एक आलमी मसला है और इसके खिलाफ कार्रवाई मुश्तरका तआवुन से होना जरूरी है ताकि बेहतर अंदाज में इसका मुकाबला किया जा सके। لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک کے اندر کسی بھی نوعیت کی مشترکہ فوجی کارروائی کی حمایت نہیں کرتے اور کسی غیر ملکی کارروائی کو اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتباہ کے بعد بعض تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نیٹو جیسے عالمی ادارے کے تحت کسی مشترکہ فوجی کارروائی کو قبول کرتا ہے تو اس سے نہ صرف پاکستان کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگی اخراجات کم ہو جائیں گے بلکہ شفافیت کی وجہ سے امریکہ اور پڑوسی ملکوں جیسے بھارت ہے، افغانستان ہے، ان کے تحفظات بھی دور ہو جائیں گے۔ اور یہ رپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے اسد حسن نے۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی ایشیا سے متعلق اپنی پالیسی تقریر میں پاکستان کو متنبہ کیا تھا کہ وہ ملک میں عسکریت پسند گروپوں کے مبینہ ٹھکانے ختم کرے، دوسری صورت میں اس کو بڑی قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس تقریر کے بعد سے واشنگٹن اور اسلام آباد کے تعلقات میں کشیدگی واضح ہے، تاہم آگے بڑھنے کے لیے راستے اب بھی موجود ہیں۔ کامران بخاری جارج واشنگٹن یونیورسٹی اور سینٹر فار گلوبل پالیسی کے ساتھ وابستہ تجزیہ کار ہیں اور عسکریت پسندی کے امور کے ماہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں
پبلک سٹیٹمنٹس ہیں وہ تو قدرتی طور حقیقت کو جو ہے چھپانے کے لیے ہوتے ہیں، پبلک ریلیشنز مینجمنٹ کے لیے ہوتے ہیں، تو بیانات سے تو کچھ ظاہر نہیں ہوتا کہ ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے۔ بس پردہ جو ہے بہت ساری باتیں ڈسکس کی جا رہی ہیں۔
پاکستان کے وزیر خارجہ جو اس وقت امریکہ اور وزیر داخلہ جو بیجنگ میں موجود ہیں وہ باور کراتے ہیں کہ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس کے خلاف کوششیں بھی عالمی سطح پر ہونا چاہیے۔ کیا پاکستان امریکہ اور خاص طور پہ پڑوسی ملکوں افغانستان اور بھارت کے ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے کہ حقانی نیٹ ورک اور دیگر عسکریت پسند گروپوں کے خلاف سنجیدہ کوششیں نہیں کی جا رہی، کیا وہ نیٹو کی چھتری تلے کسی طرح کے مشترکہ فوجی آپریشن کی اجازت دے سکتا ہے؟ اس بارے میں کامران بخاری کہتے ہیں
یہ جو اقدام ہوگا اس کے فوائد بڑے ہیں۔ ہاں یہ ضرور کہا جاتا ہے اسے جو ہے وہ ہماری جو سوورنٹی ہے اس کو گزن پہنچتی ہے، وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جینوئن جو ہے وہ آرگیومنٹ ہے۔ اس کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے کہ آپ ان سے کہیں جی کہ آپ ہمارے کمانڈ سٹرکچر کے تحت چلیں، اس میں آپ کے جتنے لوگ ہیں وہ ہمارے جو کمانڈر ہے اس کو وہ جواب دہ ہوں گے، تو اس طرح کا ارینجمنٹ کیا جا سکتا ہے، اس سے فائدے بڑے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ دہشت گردی میں جو ہے معاونت ملے گی، مالی طور پہ بھی، تکنیکی طور پہ بھی، ٹرانسپیرنسی بڑھے گی، لوگوں کو اعتماد زیادہ ہوگا کہ آپ کچھ چھپا نہیں رہے۔
بریگیڈیئر سعد محمد دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عہدیدار بیانات کے ذریعے کچھ وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
دیکھیں جی پاکستان ایک میسج دے رہا ہے، اگر آپ وزیر خارجہ کی باتیں بھی سن لیں اور ہمارے وزیر داخلہ کی باتیں بھی سن لیں، پاکستان ایک کوشش تو کر رہا ہے لیکن وہ وقت مانگ رہا ہے۔ ابھی اس کے اوپر باقی دنیا یقین کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے وہ آپ نے بالکل صحیح اس طرف اشارہ کیا، سو دی ٹیسٹ آف دی پڈنگ لائز ان ایٹنگ اٹ کے آگے پاکستان کیسے ایسے پالیسی اختیار کرتا ہے جو امریکہ کو قابل قبول ہوں یا نیٹو کو قابل قبول ہوں۔
تاہم وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی قیادت سیاسی اور عسکری وجوہات پر کبھی بھی دوسرے ملک کی فوج کے ساتھ مل کر اپنے علاقوں میں کاروائی کی حمایت نہیں کرے گی۔
پاکستان خود کر سکتا ہے اپنے علاقے میں، اگر پاکستان نیٹو کے افواج پاکستان میں آئے اس کا بہت بڑا رد عمل آئے گا اور حکومت کے لیے بھی اور فوج کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا۔
بریگیڈیئر سعد کے بقول ٹرمپ کے بیانات کو نظر انداز کرنے کے بجائے کچھ عملی اقدامات بہرحال کرنا ہوں گے۔
پاکستان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، یہ اس طرح مطلب ہے کہ اس مسئلے کو چشم پوشی کرنا یا اس کو تواصل میں ڈالنا اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور اگر امریکی افواج کے لیے نیٹو کے لیے مشکلات افغانستان میں پیدا ہوئی وہ پاکستان کے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو ایک ایسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے کہ جو افغان طالبان میں ایسے گروہ موجود ہیں جو امن چاہتے ہیں اور وہ مزید لڑائی نہیں چاہتے، ان کو پاکستان کی جو ہے پشتنائی اگر حاصل ہو تو وہ جو ہے اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، اور ان کو آئسولیٹ کیا جائے جو سخت رویہ رکھتے ہیں یا وہ جنگ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
سیدہ عبدہ حسین پاکستان کی سینئر سیاستدان اور امریکہ میں پاکستان کی سفیر رہ چکی ہیں۔ کچھ روز قبل وائس آف امریکہ کے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی سرزمین پر مشترکہ بین الاقوامی فوجی آپریشن فائدہ مند ہو سکتا ہے۔
جی ہاں، مل کے کاروائی کرے تو پاکستان کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ صاف ظاہر ہے کہ ہم بس خود تو جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ ہم نے اپنے دہشت گردوں پہ کافی حد تک قابو پا لیا ہے، لیکن اس میں اگر اور ریاستوں کے لوگ ہماری مدد کریں۔
تاہم وہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان اس کی اجازت شاید ہی دے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف کئی دنوں سے امریکہ میں ہیں اور مختلف سطحوں پر ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ کامران بخاری کہتے ہیں کہ انہیں حیرت نہیں ہوگی اگر پاکستان کی جانب سے کوئی آؤٹ آف باکس تجویز سامنے آ جائے جس کا اظہار بہرحال کھلے بندوں نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے بیجنگ میں چین کی ایک سرکاری ویب سائٹ کے مطابق اپنے بیان میں کہا تھا کہ گلوبلائزیشن کے اس دور میں تمام سطحوں پر مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت میں اضافہ ہوا ہے، بشمول انسداد دہشت گردی کے خلاف اقدامات میں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، وائس آف امریکہ سے آپ نے حالات حاضرہ کے حوالے سے زبردستی رپورٹ سنی۔ پروگرام میں یہاں پر لیں گے ہم ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے آپ رپورٹ سنیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network۔
ویلکم بیک سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔ میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان، اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں میرا ساتھ دے رہی ہیں بہجت جلانی۔
نگہت، آج کے لائن اپ میں جیسا کہ آپ بتا بھی رہی تھیں، اسلام آباد کی بات بھی آپ نے کی، تو اسلام آباد کا شمار دنیا کے خوبصورت دارالحکومتوں میں سے ہوتا ہے، لیکن کوڑے کرکٹ کو ٹکانے لگانے کا مسئلہ یہاں بھی ہے، اہم ہے۔ جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس نوعیت کی ضرورتیں بھی بڑھتی ہی جاتی ہیں، لیکن ان ضروریات کو پورا کرنا بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس چیلنج سے اس خوبصورت دارالحکومت میں کیسے نپٹا جا رہا ہے؟ جی نگت، کچھ تفصیل بتائیے۔
ہم اس بارے میں بتائیں گے بہجت اپنے سامعین کو بھی، لیکن اس سے پہلے تھوڑا یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جو ہم اکثر سنتے ہیں محاورہ، اور آپ نے بھی ضرور سنا ہوگا کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنا صفائی کا خیال رکھتے ہیں ایک شہری ہونے کے ناطے۔ پاکستان کے اسپیشلی میں بات کروں گی، پاکستان میں لوگوں میں تھوڑی سی اس چیز کی کمی نظر آتی ہے، ہمیں لوگ اپنی رسپانسبلٹی نہیں لیتے صفائی کے حوالے سے، اور جو کچرا ان کو جہاں ملتا ہے وہیں پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ تو پاکستان کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں سالانہ بنیادوں پر 2 کروڑ ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے، اور اگر اس کو روزانہ کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے تو یہ 64,000 ٹن کچرا بنتا ہے۔ جو صنعتی فضلہ ہے وہ شامل نہیں، اور اگر اس کو بھی شامل کریں تو یہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ حکومت صرف اس میں سے 50% جمع کر پاتی ہے، جبکہ جو باقی جو کچرا ہوتا ہے وہ ہمیں ندی نالوں میں، خالی پلاٹوں میں اور سڑکوں پہ نظر آتا ہے جو پھینکا جاتا ہے عوام کی جانب سے۔ اسی وجہ سے صفائی کے مسائل جو ہیں یہاں گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، اور شہری اقتدار کی بھی آپ نے بات کی اور کہا کہ یہ بہت ہی خوبصورت اور پلانڈ سٹی بنایا گیا تھا، اور یہی تصور ہوتا ہے کہ اسلام آباد بہت ہی صاف ستھرا ہوگا اور یہاں پر صفائی کا نظام اچھا ہوگا۔ تو یہ ہم اپنے سامعین کو بھی بتاتے چلیں کہ یہاں پر بھی صفائی کی کوئی تسلی بخش صورت حال نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو شہر کا قیام ہوا تھا تب سے اب تک کوئی پراپر لینڈ فل سائٹ کا تعین نہیں ہو سکا ہے، اور اسی وجہ سے اب جو کچرا ڈمپ کیا جاتا ہے I-12 میں، وہاں پر اوپنلی اس کو ڈمپ کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اور ہم نے کوشش کی ہے اس مسئلے کو اٹھائیں تاکہ لوگوں میں بھی تھوڑی سی اویئرنیس آئے، ساتھ ہی ساتھ جو انتظامیہ ہے وہ بھی تھوڑی اس پر عمل درآمد کریں اور کچھ لینڈ فل سائٹ کے تعین کرنے میں آسانی ہو۔ تو رپورٹ سنتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی۔
کون ہے؟
باجی کوڑے والا آیا ہوں، کوڑا دے دیں۔
یہ لیجیے کوڑا۔
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی سی ڈی اے کے سینیٹری ورکرز گرو اور کمرشل ایریا سے روزانہ کی بنیاد پر 550 سے 600 میٹرک ٹن تک کوڑا جمع کرتے ہیں، اور جو علاقے سی ڈی اے کے زیر انتظام نہیں آتے وہاں لوگ خود سے کوڑے کو ٹھکانے لگانے کا کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال کے باعث اسلام آباد کے مکین صفائی اور کوڑا جمع کرنے کے نظام سے کچھ زیادہ مطمئن دکھائی نہیں دیتے۔
کوڑے کا سسٹم بہت ہی ناقص ہے، اور ہم جب بھی جو ہے نا شاپ کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں تو کوڑا کرکٹ جو ہے نا بنا ہوتا ہے ارد گرد کی شاپ پہ، کوئی صفائی کا ماحول نہیں ہے۔
بعض دفعہ جو ہے وہ سی ڈی اے والے کئی دن نہیں آتے ہیں، اور باہر کوڑا پڑا رہتا ہے جس سے بو آ رہی ہوتی ہے، اور جب مہینے کا شروع ہوتا ہے تو وہ آنا شروع کر دیتے ہیں۔
یہاں پہ دوسرے شہروں کی نسبت کوڑا اٹھانے کا نظام کچھ بہتر تو ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بہت اعلیٰ قسم کا نظام ہے، لیکن کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ سی ڈی اے کے جو ملازمین ہیں کوڑا اٹھانے والے، وہ کئی دن لوگوں کی گلیوں میں اور آس پاس کی جگہوں پہ نہیں آتے، جس وجہ سے گندگی کافی پھیلی رہتی ہے۔
کوڑا اکثر پڑا رہتا ہے تو پڑا رہتا ہے، کمپلین کرے تب آگے اٹھاتے ہیں وہ، ادروائز کافی مہینہ مہینے بھی پڑا رہتا ہے، کبھی تو ایک دفعہ دن میں ہی ہو جاتا ہے۔
ماہرین ماحولیات کے مطابق جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر نہ صرف انسانوں میں بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتے ہیں بلکہ یہ حیوانی اور نباتاتی بقا کے لیے بھی خطرہ ہے۔ منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس میں ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹ اور ماہر ماحولیات نجف حیدر ان ماحولیاتی اثرات کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں،
دیکھیں انوائرمنٹ تو اوپن جب ایک ویسٹ پڑا ہوگا اس سے ہوگا، کیونکہ اگر اسی میں ہوپ فلی ہمارے جو اسلام آباد کے ہاسپٹلس ہیں ان کے پاس اپنے انسینریٹرز ہیں اور وہ جو ہاسپٹل ویسٹ ہے جو کہ خاصا ڈینجرس ہوتا ہے وہ اس کو وہیں پہ ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، لیکن ان کیس وہ بھی انہی ڈمپنگ سائٹس پہ جا رہا ہے تو یہ بیماریوں کا ایک جسے کہنا چاہیے ماجگاہ بن جائے گی۔ اس کے علاوہ جو اس وقت I-12 جہاں پر ڈمپنگ سائٹ واقع ہے اس کے آگے پیچھے آبادی بھی ہے اور مزید نئی یہاں پر ہاؤسنگ اسکیمس بن رہی ہیں، ایسی صورتحال میں یہ ڈمپنگ سائٹ یہاں کے لیے ایک تو نہ صرف بیماری بلکہ بدبو اور تعفن کا بھی ایک جگہ بن گئی ہے آلریڈی۔
شہری اقتدار کو منصوبہ بندی کا شاہکار سمجھا جاتا ہے، بظاہر کشادہ سڑکیں اور بلند و بالا عمارات دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بنایا گیا ہے، لیکن دوسری جانب شہر کے قیام سے اب تک کوئی مستقل لینڈ فل سائٹ کا تعین نہیں ہو سکا اور شہر کا کوڑا سیکٹر I-12 میں ٹھکانے لگانے کا کام جاری ہے، جس پر ماہرین ماحولیات تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ماہر ماحولیات نجف حیدر کہتی ہیں،
جو اصل ویسٹ مینجمنٹ ہوتی ہے وہ لینڈ فلز کے تھرو ہوتی ہے جس کو سینیٹری لینڈ فلز کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جو I-12 میں ہے وہ لینڈ فل ہے، لیکن وہ لینڈ فل نہیں ہے، ایکچولی وہ ڈمپنگ سائٹ ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کنٹرولڈ یا انجینئرڈ ڈمپنگ سائٹ ہے۔ جو لینڈ فل ہوتی ہے وہ باقاعدہ ایک پروسیس ہوتا ہے، اس میں ڈیپ ایکسکیویشن کی جاتی ہے اور اس میں ایسے کنٹینرز ڈیپلی بری کیے جاتے ہیں جو کہ امپرمیبل مٹیریل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تاکہ اگر اس میں ویسٹ ڈمپ کیا بھی جا رہا ہو تو وہ اس میں سے سیپیج ہو کر وہ پانی یا سوائل کو خراب نہ کرے۔ تو یہ ایک پراپر ایک انجینئرڈ وے ہوتا ہے، لیکن جو اس وقت سی ڈی اے کر رہا ہے دیٹ از ڈمپنگ۔ وہ I-12 میں ایک ڈمپنگ سائٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ ابھی سمپلی وہ یہ کرتے ہیں کہ کوڑا ڈمپ کر رہے ہیں، ابھی اس کو اس کی پروسیسنگ نہیں ہو رہی ہے۔
جب کسی حوالے سے کیپیٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اسپوکس پرسن مظہر حسین کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں مستقل لینڈ فل سائٹ کے لیے جگہ کا تعین کرنے کا عمل جاری ہے۔
جی، سی ڈی اے اس وقت اور جگہوں پر جو آبادی سے دور ہیں ان کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن، ان کی شناخت کی جا رہی ہے کہ کس جگہ پر جو ہے وہ مزید ڈمپ کیا جا سکتا ہے، اس پہ پروسیس شروع ہے لیکن ابھی تک فائنل نہیں ہوا۔ ہمارے جو متعلقہ محکمہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، امید کرتے ہیں کہ جلد ہی جو ہے وہ ہم اپنی ڈمپنگ سائٹ جو چینج کر لیں گے۔ نئی سائٹس جو ہیں وہ ایک بھی ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔
اسلام آباد میں کوڑے کو الگ کرنے کا کوئی مربوط نظام بھی موجود نہیں، جس کے باعث ٹھوس فضلے کو ماحول دوست سرگرمیوں میں فوری طور پر استعمال کرنا بظاہر مشکل نظر آتا ہے۔ البتہ سی ڈی اے کا کہنا ہے کہ مستقبل میں کوڑے کو ری سائیکل کرنے کے حوالے سے منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔
اگرچہ ابھی تک سائیکلنگ کا پروسیس شروع نہیں ہوا لیکن سائیکلنگ کا آغاز کرنے کے لیے وہ حکمت عملیاں بنائی جا رہی ہیں، تو ری سائیکلنگ کے لیے یقیناً وہاں مشینیں بھی استعمال ہوں گی، اس کا پورا ایک جو ہے وہ عمل ہوتا ہے، تو وہ سارے عمل کو مکمل کیا جائے گا، اس کے لیے درکار ساری چیزیں، ساری مشینری وہاں پر وہ کام کرے گی۔ تو اس پر آلریڈی ہماری MCI سی ڈی اے یہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور جیسے ہی یہ اس کا حتمی نتیجہ نکلتا ہے تو جلدی وہاں پر ری سائیکلنگ کا کام بھی شروع ہو جائے گا۔
ماہرین ماحولیات کے مطابق فضلہ ٹھوس ہو یا مایا، کھلے عام ٹھکانے لگانا انسانی، حیوانی اور نباتاتی بقا سے کھیلنے کے مترادف ہے، اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا واحد حل صرف اور صرف مستقل لینڈ فل سائٹ کی جلد از جلد تعمیر ہے۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے نکہت امان۔
تو نکہت، آپ نے یہ رپورٹ تو اسلام آباد کے بارے میں سنائی، اور اسلام آباد کے بارے میں جیسا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد یہ بالکل ایک حقیقت کی بات ہے، کئی دفعہ اعداد و شمار کے مطابق اور جو سروے رپورٹیں آئی ہیں، جائزہ رپورٹیں آئی ہیں، ان میں یہ پتا چلتا ہے کہ پاکستان کا دارالحکومت دنیا کے خوبصورت دارالحکومتوں میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے پاس ایک اور بڑی اچھی رپورٹ ہے، پوٹوہار کے علاقے کی آپ نے بات کی، اپنی مختلف خصوصیات کی وجہ سے یہ علاقہ بھی بڑی منفرد حیثیت رکھتا ہے، اور آپ کی اس رپورٹ نے ان کئی برسوں کو میرے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے جو میں نے ان مقامات پر گزارے۔ تو آج کل ان علاقوں کی صورتحال کیا ہے؟ نکہت بتائیے گا کچھ آپ پوٹوہار کے بارے میں۔
بالکل بہجت خطہ پوٹوہار ہے وہ جہلم راولپنڈی اسلام آباد اور اٹک کے اضلاع پر مشتمل ہے اور یہاں پر ماضی میں اگر بات کریں جس طرح آپ بھی کہہ رہی تھی کہ بہت خوبصورت تھا اور یہاں پر اتنی آبادی نہیں تھی جس طرح کہ آپ بتاتی رہتی ہیں کہ آپ 25 سال سے پاکستان سے باہر رہی ہیں تو ابھی اگر کبھی آپ اسلام آباد آئیں گے تو پوٹوہار ریجن کا دورہ کریں گے تو بہجت آپ کو اندازہ ہوگا کہ آبادی کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے تو یہی صورتحال خطہ پوٹوہار کے ساتھ بھی ہے یہاں پر جو پانی کے ریسورسز تھے ان کا بہت ہی برا حال ہوا ہے اور اس کی ریزن یہی ہے کہ آبادی جو ہے وہ ان ریسورسز کے پاس انسانی آبادی بڑھتی جا رہی ہے لوگوں نے اپنے سیوریج کے نظام جو ہے انہیں پانی کے جو ریسورسز ہیں وہاں پہ کھولے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ نالا لائی کا نام آپ نے سنا بھی ہوگا ضرور دیکھا بھی ہوگا جو ماضی میں نالا لائی ہوا کرتا تھا اور وہاں پر نالا لائی کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے کہ یہ نالا لائی اتنا خوبصورت اور اتنا صاف ہوتا تھا وہاں کے لوگ جو ارد گرد کے جو تھوڑی بہت آبادی ہوتی تھی وہ پانی پینے کے لیے استعمال کرتی تھی
اچھا لیکن یہ میں نے دیکھا ہے بالکل راول پنڈی کے بیچوں بیچ
لیکن اب بہجت ایسی صورتحال بالکل نہیں آپ یقین کیجئے اگر کبھی آپ وزٹ کریں اس جگہ کو تو آپ بالکل ناک بند کر کے جائیں گے جو پانی ہے اس کا تو برا ہی حال ہے بہت زیادہ کچرا ہے سارا گاربیج سب کچھ اسی کے اندر ڈالا جاتا ہے تو کچھ ایسی ہی صورتحال کی طرف نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے نمائندے ہیں ریاض مسن نے کہ خطہ پوٹوہار پہلے کیسا تھا اب کیا ہے یہاں کے ریسورسز اور آبادی کے اوپر کس طرح بوجھ بڑھ رہا ہے آئیے انہیں کی زبانیں سنتے ہیں
ویسے تو پوٹوہار تاریخی اہمیت کا حامل خطہ ہے اور یہاں انسانی تہذیب کے عروج و زوال کی لا تعداد مثالیں موجود ہیں عہد حاضر میں اس کی اہمیت برطانوی دور سے نمایاں ہونا شروع ہوئی فوجی چھاؤنی کے قیام سے راولپنڈی کو اس خطے میں وہی مرکزی حیثیت ملی جو کبھی ٹیکسلا کو حاصل تھی تاہم قیام پاکستان تک خطہ پوٹوہار پسماندہ رہا ذرائع آمد و رفت محدود تھے تجارت کم تھی تاہم قدرتی وسائل اتنے ضرور تھے کہ آبادی کی بنیادی ضروریات پوری ہو جاتی تھیں اسلام آباد کے تاریخی قصبے سید پور کے رہائشی راجہ زبیر کیانی اس وقت کا نقشہ کچھ یوں کھینچتے ہیں
راول پنڈی جو ہے نا زیادہ تر دور دور لوگوں کے گھر تھے اور زمینیں تھیں کاشتکاری کی جس کو بھی راجہ بازار بھی کہتے ہیں موتی بازار بھی کہتے ہیں بنی ہے یہ بنی سے سٹارٹ ہوتا تھا بنی کے ساتھ ساتھ یہ پرانا قلعہ ہو گیا یہ علاقے آباد تھے یہ انہی علاقوں سے تجارت کی جاتی تھی منڈیاں تھیں دوسرے شہر کے لیے یہاں سے مال جاتا تھا
وہ علاقے جہاں اسلام آباد واقع ہے انہوں نے وہاں پر باغات اور فصلیں دیکھی
سید پور کی آبادی سے جیسے نیچے جاؤ نا تو بڑی ہموار زمینیں شروع ہو جاتی تھی ان زمینوں میں باغات تھے ہر طرح کا پھل تھا یہاں پہ ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے اور کھایا بھی ہے ہمارے یہ پہاڑ ہے نا ان پہاڑوں کے نیچے سے چشمے نکلتے تھے پانی کے ابل ابل کے یہاں سیکٹر بنے ہوئے ہیں F6 سیکٹر ہے F7 ہے P6 ہے یہ کاشتکاری کے لیے زمینیں تھیں ہر زمین پہ پانی ہو جاتا تھا ہر طرح کی ضروریات کی چیز اس وقت کی وہ انہی زمینوں سے پیدا کرتے تھے کیونکہ اور گزری معاش لوگوں کا تھا نہیں
لیکن اب یہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے دارالحکومت کی منتقلی افغان جنگ کشمیر کا زلزلہ غربت اور بد امنی ایسے عوامل ہیں جن کے اثرات خطہ پٹھوار کی آبادی میں بے تحاشا اضافے کی صورت میں نکلے ہیں 2017 کی مردم شماری کے مطابق اسلام آباد کی آبادی 20 لاکھ جبکہ راول پنڈی کی 1 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے ذرائع آمد و رفت بڑھ رہے ہیں پرانے شہر پھیل رہے ہیں اور نئے آباد ہو رہے ہیں ترقی ہو رہی ہے لوگ آسودہ ہو رہے ہیں سب ٹھیک جو ٹھیک نہیں ہے وہ ندی نالوں کی آلودگی ہے
نالے کئی جو پانی ہے وہ ہم اپنی عام ضرورت کے لیے استعمال کرتے تھے اتنا صاف شفاف پانی ہوتا تھا تو آج کل تو اس نالے سے گزرنے کو جی نہیں چاہتا اتنا گندا ہے 20-25 فٹ کا نالا ابھی 10 فٹ کی گلی بنا دی ہے ابھی تو اس میں گزر نہیں سکتا آدمی اتنی بدبو ہے
ماہر ماحولیات ڈاکٹر عاشق محمد اس صورتحال کو کچھ یوں دیکھتے ہیں
جہاں آبادی زیادہ ہوگی وہاں پہ آپ کو ہوتا ہے کہ وہیکل وغیرہ دوسری چیزیں زیادہ ہوں گی ٹمپریچر بڑھے گا جب ٹمپریچر بڑھے گا تو اس کے حوالے سے کلائمیٹ چینج کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے
زیر زمین پانی کی سطح تیزی سے گر رہی ہے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور بارشیں کم ہو گئی ہیں
پانی کی ایکسٹریکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے واٹر ٹیبل ہر سال تقریباً 1.7 میٹر کے حساب سے ڈاؤن جا رہا ہے ہم اپنے کیچمنٹ ایریا کو کلین نہیں رکھ رہے اتنے بھی آپ کے ویسٹ ہیں وہ پانی میں شامل ہو رہے ہیں دوسرا آپ کے سراؤنڈنگ علاقے میں جتنے اینیملز وغیرہ یا جو آبادی ہیں ان کا ویسٹ وہ بھی سارا اکٹھا ہو رہا ہے تھرڈ آپ دوسرا نالالی اور دوسرے علاقوں کو دیکھ لیجیے کہ اس کے سراؤنڈنگ میں اسمال انٹرپرینیورز ہیں اور ان کا جو ویسٹ مٹیریل ہے وہ بھی سارا اکٹھا وہاں پہ جمع ہو رہا ہے اور یہ سارا ایک فلو کی حالت میں ایک ندی کی حالت میں چلا جاتا ہے تو یہ سارا گندا پانی اکٹھا ہو کے جب فلو ہو کے ایک جگہ جائے گا اور پھر بیریئر اربن ایگریکلچر میں یہ پانی آگے جا کے سوان نالا اور ریور اور آگے وہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے، کوئی پالک کاش کر رہا ہے، کوئی دوسری چیزیں کر رہا ہے، اور وہ انویریبلی وہ اپٹیک کر رہے ہیں ان پولوٹنٹس کو۔
خطہ پٹھوار یقیناً ترقی کی راہ پر گامزن ہے، تاہم اس ترقی کو پائیدار بنانے کا واحد راستہ سواں اور ماون ندی نالوں کی بحالی ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ اس عمل کا ابھی تک آغاز تک نہیں ہو سکا۔ ریاض مسن، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ پروگرام سن رہے ہیں، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی مشترکہ پیشکش۔ میرا خیال ہے نگت ایک وقفے کا وقت ہو گیا ہے۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے، ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
وقفے کے بعد پروگرام صدائے جہاں میں دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ابھی آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ صحت کے سیگمنٹ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اور صحت کے سیگمنٹ میں آج پہلی رپورٹ کے لیے ہم چلیں گے دوبارہ سے بہجت کے پاس، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج ہمیں ریبیز کے حوالے سے کیا بتانے والی ہیں۔
جیسے کہ نگہت، آپ جانتی ہیں کہ ریبیز ایک کافی خطرناک اور موذی مرض ہے۔ پاکستان میں آوارہ کتوں کے کاٹنے سے پھیلنے والی یہ بیماری ریبیز، اس کی اب روک تھام اور انہی کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد میں کنٹرول کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اشتراک سے شروع کی جا رہی ہے، جس کے لیے جنوبی افریقہ سے ماہرین 20 اکتوبر کو کراچی پہنچے۔ کراچی میں واقع فلاحی طبی ادارے انڈس اسپتال میں شعبہ وبائی امراض کی سربراہ ڈاکٹر نسیم صلاح الدین نے وائس آف امریکہ کے پروگرام سامعین کے خطوط میں میزبان مدثرہ منظر کو بتایا کہ پاکستان میں آوارہ کتوں کی بہتات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ڈاکٹر نسیم صلاح الدین کہتی ہیں کہ ابتدائی طور پر انہوں نے کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں کتا کاٹنے کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کی مہم شروع کی ہے، تاکہ ملک میں اس کے نتیجے میں پھیلنے والے جان لیوا مرض ریبیز کے علاج کے لیے تجربہ کار ڈاکٹرز کی کمی بھی سامنے نظر آتی ہے، اور اس پر قابو پانے کی کوشش بھی کی جائے۔ اب جو عالمی ادارہ صحت یعنی WHO ہے، اس کے ماہرین ملک میں نہ صرف ریبیز کے علاج کی ٹریننگ دیں گے، بلکہ وہ آوارہ کتوں کی تعداد میں اضافے کو ختم کرنے کے لیے بھی تربیت دیں گے۔ تو یہ سب کچھ کیسے ہوگا، یہ ایک رپورٹ ہم آپ کو سنواتے ہیں، جس میں خود ڈاکٹر نسیم صلاح الدین بتا رہی ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور اقدامات کیا ہیں۔
جہاں پہ میں ہوتی ہوں انڈس اسپتال میں، ایک قریبی گاؤں سمجھ لیں ہے یہ مچھروں کا، ابراہیم حیدری۔ انڈس اسپتال میں ہمارا ایک بڑا مرکز ہے ریبیز کی روک تھام کے لیے، یعنی یہ کتے کی کاٹ کا علاج ہم کرتے ہیں، اور یہ ہم سندھ میں بھی سب کا ٹریننگ سینٹر ہے۔ تو ابراہیم حیدری ہمارے قریب ہی ہے، اور وہاں سے بیشتر جو کتے کاٹ کے پیشنٹس آتے وہ ابراہیم حیدری سے آتے ہیں۔ بڑی دردناک چیز ہے جب وہاں سے لوگ آتے ہیں جن کو کتوں نے کاٹا ہو، کسی کے کان کٹا ہو، کسی کی آنکھیں نکلی، کسی کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے، تو یہ بڑی دردناک، دیکھتے ہی انسان چونک جاتا ہے۔ تو میں نے ایک ٹیم کو اکٹھا کیا کہ ہم اس کا خاتمہ کریں۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک دن میں آؤٹ پیشنٹ میں تھی، اور کراچی کے ایم سی کے میئر وسیم اختر صاحب دورے پہ نکلے، اور میری ان سے ملاقات ہوئی، اور اسی دن ایک ریبیز کی مریضہ داخل ہوئی تھی جو کہ اب چند گھنٹوں میں مرنے والی تھی۔ بس ہم ان کو داخل کرتے ہیں صرف ان کو سکون کی دوائیاں دینے کے لیے۔ تو جب میئر صاحب آئے تو میں نے کہا کہ میئر صاحب یہ دیکھیے، میرے سامنے یہ عورت اب چند گھنٹوں میں مر جائے گی کتے کی کاٹ کی وجہ سے۔ اور اس طرح سے آئے دن ہمارے پاس یہ اس طرح کے کیسز آتے رہتے ہیں۔ تو میئر صاحب ذرا چونک گئے، کہنے لگے یہ کیا بات کر رہی ہو، یہ واقعی ایسا ہوتا ہے؟ تو میں نے اس کو تھوڑی بہت باتیں بتائی، تو مجھے پوچھا کہ اچھا اس کا کیا کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ آپ آئیے، ہم آپ کو کچھ اس کی سلائڈ دکھائیں گے، ویڈیو دکھائیں گے، اور کچھ باتیں بتائیں گے تاکہ آپ کو پوری طرح سے آپ سمجھیں اور اس کا جائزہ لے سکیں۔ میں کئی سالوں سے WHO کی ریبیز ایکسپرٹ پینل میں شامل ہوں
جی،
اور کئی میٹنگیں میری ان کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں مختلف موضوع پہ، ریبیز کے حوالے سے، جیسے ویکسین کس طرح لگانا چاہیے۔ بہرحال تو میری ملاقات ان کی ایک میٹنگ میں ہوئی بینکاک میں، اب چند مہینے پہلے۔ تو وہاں پر جب ان کے ہیڈ سے میں نے یہ ذکر کیا کہ ہمارے یہاں اتنے یہ آوارہ کتے ہوتے ہیں اور ریبیز اتنی زیادہ ہیں وہاں پر تو اور میں یہ کچھ کرنا چاہتی ہوں، تو وہ فوراً انہوں نے دلچسپی لی اور کہا کہ اگر تم یہ مہم شروع کرو تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور آپ کو جانوروں کے لیے یہ ویکسین بیماری سے روکنے کے لیے ریبیز کے بچاؤ کی ویکسین،
کیونکہ یہاں ڈاکٹر صاحب ہمارے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر جانور کو ویکسین دے دی جائے تو پھر وہ خطرناک نہیں رہتا ہے.
صحیح، تو یہ بات آگے بڑھی اور ابھی پچھلے دن ہم نے میئر کے ساتھ معاہدے پہ دستخط کیا انڈس ہسپتال اور کے ایم سی کے ساتھ. اس سے پہلے ہم نے ابراہیم حیدری میں لوگوں سے رابطہ کیا، ان کے ابھی رائے لی اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہ رہے ہیں. تو یہ ہر طرح سے ہماری ایک نیٹ ورکنگ ہو گئی. ہماری تجویز ہوئی یہ ہے کہ تمام جانور ابراہیم حیدری میں ہم ان کو ریبی سے بچاؤ کے ٹیکے لگائیں گے. ویکسین تو لگے گی، اس سے انسان کو یا دوسرے جانوروں کو ریبیز نہیں لگے گی. تو ان کی تعداد کم کرنے کے لیے یہ تجویز کی ہے کہ ان کی نسبندی کیا جائے نیوٹرنگ، چند سالوں کے اندر ان کی تعداد بتدریج کم ہوتی رہے.
مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جیسا کہ نگہت نے آپ کو بتایا، صحت آپ کا سب کا پسندیدہ شعبہ بھی ہے، تو ایک اور انتہائی اہم اور حساس موضوع ہے ہسپتالوں کی صورتحال کے بارے میں. گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے ایک تفصیلی رپورٹ آپ کو سنوائی تھی. آج نگہت ایک رپورٹ ہمیں سنوا رہی ہیں ہسپتالوں میں مریضوں کی جانچ کے لیے استعمال ہونے والی مختلف مشینوں کی صورتحال کے بارے میں. نگہت، یہ سنا گیا ہے عام طور پر کہ پاکستان میں خاص طور پر اور کئی جگہوں پر، کیونکہ ظاہر ہے کہ مشین کسی بھی جگہ کام چھوڑ سکتی ہے، لیکن عام طور پر پاکستان کے ہسپتالوں میں کیونکہ زیادہ مرمت اور دیکھ بھال نہیں کی جاتی تو اس لیے کافی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ان مشینوں کی مناسب دیکھ بھال نہ کرنے سے. اس کی تفصیل کیا ہے؟
جس طرح آپ نے بات کی کہ جو جانچ کے لیے مشینیں استعمال ہو رہی ہیں پاکستان میں، وہ باہر سے بھی آ رہی ہیں، کیونکہ پاکستان میں کچھ مشینیں تو دستیاب ہیں لیکن جو اہم مشینیں ہیں وہ باہر سے منگوائی جاتی ہیں. تو اسی لیے یہاں پر جو اہم جو مسئلہ ہے میڈیکل کے شعبے میں، جو بائیو میڈیکل انجینئرز ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں. تو اسی وجہ سے پاکستان میں جو مشینیں جو مختلف امراض کی جانچ کے لیے استعمال ہو رہی ہیں وہ ناکارہ پڑی ہوئی ہیں بہت سے ہاسپٹلس میں، اور ان کی دوبارہ سے مرمت اور جانچ پڑتال کے لیے اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے پاکستان کو باہر سے عملہ منگوانا پڑتا ہے، اور جو کہ بہت ہی کافی مہنگا پڑتا ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو ماہرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اپنے ملک کے اندر اس فیلڈ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو بائیو میڈیکل انجینئرز ہیں ان کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں بائیو میڈیکل کے انجینئرز نہیں ہیں بلکہ وہ باہر جا کے کام کر رہے ہیں، اپنے ملک میں بہت کم تعداد میں لوگ ہیں. تو اسی کی طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے ہماری نمائندہ ہے رابعہ گلفام نے اپنی رپورٹ میں. آئیے سنتے ہیں.
راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف اسپتالوں میں مریضوں کے علاج کے لیے ایم آر آئی، وینٹیلیٹرز، اینڈوسکوپک مشینز اور الٹرا ساؤنڈ مشین سمیت دیگر مشینیں استعمال کی جاتی ہیں، جن کی بر وقت مرمت یا صفائی نہ کی جائے تو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے. متعدد سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں میں کروڑوں روپے کی مشینیں خراب پڑی ہیں، جس کی وجہ بائیو میڈیکل ایکسپرٹس کا نہ ہونا ہے. اسلام آباد میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں قائم بائیو میڈیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی ڈاکٹر محمد شفیق کہتے ہیں،
ہماری گورنمنٹ فوکس کرتی ہے ہیلتھ سروسز میں ڈاکٹرز کی طرف، لیکن جو سب سے اہم شعبہ ہے وہ میڈیکل اکوپمنٹ کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس ہے، اور یہ ایک پوری سائنس بن گئی ہے اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائز اس پہ گائیڈ لائنز پرووائڈ کرتی ہے، اور تقریباً 18 بکس وہ آن لائن آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ گائیڈ کر سکیں کہ بائیو میڈیکل کا اکوپمنٹ جو ہاسپٹلز میں لیب میں پڑا ہوا ہے اس کو کیسے مینٹین کریں. ہمارے یہاں ابھی جو بائیو میڈیکل اکوپمنٹ ہاسپٹلز میں ہے ان میں سے بہت سارا ایسا اکوپمنٹ جو کہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے انسانی جان سے، فار ایگزامپل وینٹیلیٹر ہے. جو لوگ اس شعبے سے منسلک ہیں بائیو میڈیکل انجینئرنگ کے شعبے سے، میں نے کئی دفعہ ان سے سنا ہے کہ وہ وینٹیلیٹر کام نہیں کر رہا ہوتا. اس کے لیے پراپر بائیو میڈیکل انجینئرنگ کی ڈپارٹمنٹ ہونے چاہیے جن کا یہ کام ہو اس ایکوپمنٹ کو ریپیئر کرے، مینٹین کرے.
مشینوں کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر محمد شفیق نے بتایا،
تین چار طرح کی مینٹیننس ہے، پریونٹیو مینٹیننس ہے، روٹین مینٹیننس ہے. پریونٹیو مینٹیننس میں جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے اس کی مینجمنٹ شامل ہوتی ہے، اور ڈپینڈنگ آن دا اسپیسیفک اکوپمنٹ اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے، اور اسی کے لحاظ سے اس کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے کہ کتنے عرصے بعد اس اکوپمنٹ کو مینٹین کرنا ہے، اس کی روٹین چیک اپ کرنی ہے یا اس کی رینڈم چیک اپ کرنی ہے. اگر آپ نے اس کو مینٹین اس اسپیسیفک مینجمنٹ کے تھرو کیا ہے تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا پہلے سے کہ اس اکوپمنٹ نے کب خراب ہونا ہے، تو آپ اس کو ریپلیس کر دیں گے بجائے اس کے آپ انسانی جانوں سے کھیلیں. اکوپمنٹ خراب ہو گیا ہے اس کے باوجود لوگ اس کو چلا رہے ہیں، ہر اکوپمنٹ کی ایک لائف ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اپنی پیک پرفارمنس نہیں دے پاتا.
ڈاکٹر محمد شفیق کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں مشینوں کی دیکھ بھال کے لیے بائیو میڈیکل ایکسپرٹس ہوتے ہیں، تاہم پاکستان میں ایکسپرٹس نہ ہونے کے برابر ہیں.
الیکٹریکل کے اکوپمنٹ کو دیکھنے کے لیے الیکٹریکل انجینئرز ہوتے ہیں، میکینیکل کے اکوپمنٹ کو دیکھنے کے لیے میکینیکل انجینئرز ہوتے ہیں، اسی لیے بائیو میڈیکل اکوپمنٹ کو دیکھنے کے لیے دنیا میں ہر جگہ بائیو میڈیکل انجینئرز ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی بائیو میڈیکل انجینئرز پاکستان میں بہت زیادہ کم ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا ہے جس میں وہ ابھی جتنے بھی ہاسپٹل بنا رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ میک شور کیا ہے کہ وہاں بایو میڈیکل انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہو جو کہ بایو میڈیکل کے اکوپمنٹ کو دیکھے. ان لوگوں کی شدید کمی ہے، ابھی جتنی بھی ویکنسیز آ رہی ہیں اس کے لیے بایو میڈیکل انجینئرنگ کے ایکسپرٹس اویلیبل نہیں ہے.
اس حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے اسلام آباد کے کلثوم انٹرنیشنل اسپتال میں سینئر مینیجر بایو میڈیکل مشتاق احمد کہتے ہیں،
پاکستانی انجینئرز ہی ہوتے ہیں جو وہاں کے باہر کی فیکٹری ٹرینڈ ہوتے ہیں، جیسے اگر سی ٹی اسکین ہے یا ایم آر آئی ہے، کیتھ لیب ہے، تو ان کی سب کی ٹریننگز ہوتی ہیں اس کی ریلیونٹ کنٹری جہاں سے وہ آتے ہیں. تو اسی طرح اگر سی ٹی اسکین کے ہیں تو وہ سی ٹی اسکین کے انجینئرز وہ جو کمپنی پرووائڈ کرتی ہے ان کے انجینئرز ٹرینڈ ہوتے ہیں. مینٹیننس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، جیسے جو بڑی مشینری ہے سی ٹی ایم آر آئی کیتھ لیب، وہ ہر 3 مہینے کے بعد نا ان کی کیلیبریشن ہوتی ہے، اور وہ فیکٹری ٹرینڈ انجینئرز پاکستانی ہی ہوتے ہیں جو ان کو کرتے ہیں. بایو میڈیکل انجینئر تو آپ اس طرح کہہ لیں کہ جو ہر ہاسپٹل کا جو بایو میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے جسٹ لائک اے فرسٹ ایڈ، کہ وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ خود ٹھیک کر لیتے ہیں، چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، بڑی چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر وہ لیجن کرتے ہیں ان کے ساتھ، جو بڑے کمپنی جو پرووائڈ کرتی ہیں وہ ان کو بلاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ مسئلے مسائل ہیں، وہ پھر آ کے ان کے انجینئر وہ چیک کرتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں.
ڈاکٹر محمد شفیق کا کہنا ہے کہ اسپتال انتظامیہ پیسے بچانے کے لیے مشینوں کی مرمت کا کام ٹیکنیشین سے کرواتے ہیں، جو غلط ہے.
جو کمپنیز یہاں کام کر رہی ہوتی ہیں میڈیکل اکوپمنٹ کو ٹریڈ کرنے کے لیے، ان کو بھی بایو میڈیکل انجینئر کا جو کام ہے وہ دینا پڑتا ہے ٹیکنیشینز کو، جو کہ نہیں سنبھال سکتے. پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ جو کام کر رہے ہیں یا آرگنائزیشن یا کمپنیز جو کام کر رہی ہیں، کو یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ وہ ایک انجینئر کا کام ٹیکنیشین سے نہ لیں. وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے 12, 10, 15, 20 ہزار روپے ٹیکنیشین کو دے دیتے ہیں، لیکن بایو میڈیکل انجینئر جو شاید شروع میں 25-30 ہزار روپے آئے، وہ ان کے لیے بہت زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ مینجمنٹ سمجھ جائیں میڈیکل اکوپمنٹ کی، تو ایونچولی وہ آپ کے پیسے بچائے گا.
ڈاکٹر شفیق کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے اسپتالوں کے لیے نئی پالیسی ترتیب دی گئی ہے.
پنجاب گورنمنٹ نے تقریباً 180 یا 200 ویکنسیز اناؤنس کی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ دے آر ولنگ کہ بایو میڈیکل انجینئرنگ کے لوگ ہوں، ایکسپرٹس ہوں، جو کہ پراپرلی ان کے اکوپمنٹ کی دیکھ بھال کر سکیں. اسی طرح سے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے میرے سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے یہ امپوز کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے ان کمپنیز پہ یہ بات کہ وہ میڈیکل انجینئرز اپنے پاس رکھیں، ورنہ ان کو لائسنس نہیں دیا جائے گا، ان کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا.
پروگرام سدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے رابعہ گلفام.
صحت کے سیگمنٹ میں آپ نے اہم موضوعات پر رپورٹ سنی. پروگرام میں یہاں پر لیں گے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بہت ہی زبردست رپورٹس لے کر آئیں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. پروگرام میں اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں. نگہت پاکستان میں نوجوان نسل کے لیے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے, صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں عام طور پر جسے کہتے ہیں ایک اسٹیریو ٹائپ قسم کا خیال موجود ہے کہ ان میں ذمہ داری کا احساس کم ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ذمہ داریاں ہوتی بھی نہیں, اس لیے بڑی لاپرواہی اور لاوبالی پن ان کی طبیعت میں ہوتا ہے. مگر ہم یہاں پر اپنے سننے والوں کو جو رپورٹ سنوا رہے ہیں یہ بتانے والے ہیں کہ یہی نوجوان جب امریکہ آتے ہیں تو ان سے زیادہ ذمہ دارانہ اور سمجھداری کا رویہ بہت کم لوگوں میں دیکھنے آتا ہے. ظہور ندیم یہاں پر ایک علمی اور ادبی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کاروبار کے مالک بھی ہیں. امریکہ میں پاکستانی نوجوانوں کو انہوں نے کیسا پایا ہے, آئیے سنتے ہیں مدثرہ منظر سے ان کی گفتگو.
ظہور ندیم صاحب, آپ تعلیم و تدریس سے وابستہ رہے اور پھر امریکہ آ گئے, ادب سے بھی آپ کا رابطہ ہے. جو پاکستان سے نوجوان یہاں آتے ہیں, پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ وہ ذریعہ معاش نہ ہونے کی وجہ سے بھٹک جاتے ہیں, یہاں آ کر وہ بہت محنت کرتے ہیں. کیا فرق ہے, کیا ماحول کا فرق ہے, سرزمین کا فرق ہے یا سوچ کا فرق ہے؟
میرے خیال میں جو طالب علم پاکستان سے اس وقت آتے ہیں, میں بہت سارے نوجوانوں کو جانتا ہوں, طالب علموں کو جانتا ہوں, وہ یہاں آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پارٹ ٹائم جابز کرتے ہیں, اپنے خرچے بھی اٹھاتے ہیں, راتوں کو بھی جاگتے ہیں, مشقت کرتے ہیں اور اپنی ذہانت کا سکہ جماتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاکستانی طالب علموں کا ایک خاص معیار ہے کہ وہ بہت محنتی ہوتے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وسائل کے حوالے سے کہ ایک استحکام نہیں ہے ہمارے ہاں وہاں سماجی اور سیاسی اور معاشی, اگر یہ چیزیں پاکستان میں نوجوانوں کو مکمل طور پر مہیا ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہاں بھی ویسی ہی محنت ہو اور ان سے ہم وہ نتائج اخذ کریں جو کہ ایک ملک کو آگے بڑھانے میں مدد دے سکتی ہیں. رہی امریکہ کی بات, تو یہاں پر چونکہ وسائل موجود ہیں, مواقع موجود ہیں, اگر یہ دو چیزیں آپ کو میسر آ جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ کوئی بھی شخص محنت نہ کرے.
اور دوسرے یہ دیکھیے کہ ہمارے نوجوان یہاں آ کے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں دیکھتے ہیں وہ کہ قانون کی پابندی نہ بھی کریں تو گزارا ہو جاتا ہے, لیکن یہاں وہ ایک ریڈ لائٹ بھی توڑنے پر تیار نہیں ہوتے.
جی ہاں, اصل میں یہ ایک معاشرے کی پابندی بھی ہے کہ یہاں پر قانون ہے, ایک ماحول ہے, آپ کو اس کے اندر چلنا پڑتا ہے. اگر آپ اس پر قائم نہیں رہیں گے, اس کو اختیار نہیں کریں گے تو یقیناً آپ کے لیے مسائل, قانونی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر یہ چیزیں وہاں ہوں اور وہاں ماحول بنا دیا جائے, اور جس کی ابتدا میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ قانون سازی کی جو اطلاق ہے وہ ہمیشہ اوپر سے ہونا چاہیے کہ جو حکمران ہیں, جو بااثر لوگ ہیں, وہ اگر فالو کریں. آپ نے یہاں دیکھا ہے کہ سینیٹر ہو, کانگریس مین ہو, گاڑی اگر جاتی ہے تو وہ بھی سرخ بتی پر رک جاتی ہے, تو وہاں ایسا نہیں ہے. اگر وہ مثالیں قائم کر دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہاں کا جو نوجوان ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت عمدہ مثال بن سکے مستقبل میں.
ظہور ندیم صاحب, یہاں مسلمانوں کو تھوڑا سا ایک خوف پیدا ہو چلا ہے کہ اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی تحریک اٹھتی ہے یا حکومتی سطح پر, جیسے کہ ٹریول بین ڈونلڈ ٹرمپ نے جاری کیا اور اس کی وجہ سے سفری پابندیاں لگیں, تو پاکستانی نوجوان کیسا فیل کر رہے ہیں؟ کیا ان کو بھی کوئی خوف لاحق ہے؟
جی, درست کہا آپ نے, بہت سارے نوجوانوں سے باتیں ہوئیں تو خوف تو بہرحال پیدا ہوا. میرا خیال ہے کہ یہ مسائل عارضی ہوتے ہیں, کچھ عرصے کے لیے ہوتے ہیں, لیکن ان مسائل کا توڑ جو ہے وہ بھی ہمارے اسی معاشرے کے اندر موجود ہوتا ہے, تو یہ دونوں برابر چلتے تو ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ جو خوف کا احساس ہے وہ کوئی مستقل ہے.
بہت بہت شکریہ ظہور ندیم صاحب.
وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی. بہجت, یہ بالکل درست بات ہے کہ جس طرح ایجوکیشنسٹ کی باتیں ہم نے سنی وہ یہ بات درست کہہ رہے تھے کہ پاکستانی جو طالب علم ہیں باہر جاتے ہیں تو وہ بہت ہی ذمہ دارانہ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس کرتے ہیں. تو یہ بات بھی انہوں نے بتائی کہ پاکستان میں اس کی ریزن جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں ان طالب علموں کے لیے وسائل کی بھی کمی ہے, ساتھ میں مواقع نہیں ہیں. اگر اسی طرح کے سیم مواقع جس طرح امریکہ میں ان کو دستیاب ہیں پاکستان میں دستیاب ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اپنا 100% دے سکیں. یہی وجہ ہے کہ بہجت ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرام سدائے جہاں میں اپنے ایسے ٹیلنٹڈ طالب علموں سے اور کھلاڑیوں سے یا ایسی شخصیات سے ملوائیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں. اور پچھلے ہفتے ہمارے سامعین کو یاد ہوگا ہم نے ایک بہت ہی زبردستی شاعرہ جو گلگت بلتستان کے دور افتادہ علاقے سے تعلق رکھتی ہیں ان سے ملاقات کروائی تھی اپنے سامعین کی، اور آج بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے سامعین کی ملاقات ایک ایسی ہی فیمیل کھلاڑی ہیں ان سے کروائیں جو ابھی راک کلائمبنگ میں اپنا نام کمانے کی کوشش کر رہی ہیں اور بہت سے مقامات پر انہوں نے کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں. ہم ملاقات کروانے جا رہے ہیں آپ کی نازیہ پروین سے، جن کا تعلق راولپنڈی سے ہیں اور وہ پاکستان کی پہلی راک کلائمبر ہے جنہوں نے بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی. اور اس کے علاوہ جو نازیہ پروین ہے وہ پاکستان میں ہونے والے مقابلوں میں بھی نمایاں کارکردگی دکھا چکی ہیں اور چیمپئن شپ سمیت کئی دیگر مقابلوں میں گولڈ میڈل حاصل کر چکی ہیں. نازیہ نے اس مشکل کھیل کا انتخاب کیوں کیا اور اس کھیل میں خواتین کے لیے آگے کیا اپرچونٹیز ہیں، اس طرح کے مختلف سوالات پوچھے ہیں ہمارے نمائندے مبشر ملک نے نازیہ پروین سے. وہ کیا کہتی ہیں سنیے اس انٹرویو میں.
نازیہ، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کس طرح کلائمبنگ کی طرف آئیں؟ ایک لڑکی ہو کے لڑکیوں کا شوق ہوتا ہے گڑیوں سے کھیلنا، اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیکن آپ کلائمبر کے طور پہ پاکستان کے لیے سامنے آئیں.
بیسیکلی کوئی پلانڈ انٹری نہیں تھی میری راک کلائمبنگ میں، اور لڑکیوں کی جہاں تک بات ہے، میں نے بچپن سے کبھی وہ ٹپیکل گڑیاؤں سے نہیں کھیلا یا اس طرح سے. مجھے بچپن سے ہی بلندی پہ جانے کا اور دنیا کو اوپر سے دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، کیونکہ ایک وہ فیلنگ ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے جب آپ ایک اونچائی پہ جا کے اور وہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. ایک تو نیچر کی خوبصورتی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ویسے بھی آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے. تو میں نے اسٹارٹ کیا 2010 میں، دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم جب میں آئی اور میں نے راک کلائمبنگ کے لیے جب دیکھا کہ وہاں ایک لوکل کمپٹیشن ہو رہا تھا، میں ایک ٹرپ پہ آئی ہوئی تھی، میں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر لیا. بٹ میں نے جب فرسٹ کمپٹیشن کھیلا میں نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا تھا اور میں نے وہ کمپٹیشن ہارا، تو دیٹ واز دا مومنٹ جس نے مجھے پنچ کیا. اس کے بعد میں نے پریکٹس کی اور نومبر 2010 میں نے دوبارہ کم بیک کیا، اور تب سے لے کر اب تک اٹس اے نیور اینڈنگ جرنی.
جب آپ نے فائنل ڈیسیزن لے لیا کہ آپ اسی شعبے کی طرف آئیں گی، تو تب گھر کو کیا ریسپانس تھا آپ اس طرح کی ایک مشکل ایکٹیویٹی کرنے کے لیے جا رہی ہیں؟
اسپیشلی جب میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہو اور جب باہر فیمیلز کو ایڈونچر سپورٹس یا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں لوگ ایکسپٹ ہی نہ کرتے ہو، تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دا پیرنٹس کہ وہ بچوں کو باہر اور اسپیشلی ایک لڑکی کو باہر چھوڑے. سو میرے پیرنٹس کے لیے بھی یہ ایزی نہیں تھا، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارا بچہ کسی چیز میں جا رہا ہے، اٹس اے پازیٹیو تھنگ کہ وہ کوئی چیز نیگیٹو نہیں کر رہا، تو دے سپورٹڈ می، اور ان کی سپورٹ کے بغیر میرے لیے یہ سب کچھ پاسبل نہیں تھا.
پاکستان کی اگر ہم ایونٹ کی بات کریں تو اب تک آپ نے نیشنل لیول پہ کون کون سے ایونٹس کھیلے ہیں اور اس میں کیا پوزیشن رہی آپ کی؟
32 کنسیکٹیو کمپٹیشنز میں نے کھیلے اور میں کبھی سیکنڈ نہیں آئی. کوئی ایسا کمپٹیشن پاکستان میں نہیں ہوگا جو میں نے کبھی آج تک چھوڑا ہو. میں نے آلموسٹ ہر کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا، نیشنل سے لے کر لوکل سے لے کر پنجاب چیمپئن شپ سے لے کر ہر جگہ. تو 32 کنسیکٹیو کمپٹیشنز میں سے جو ایک جو اچیومنٹ ہے یا جس پہ مجھے تھوڑا سا فخر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ 4 کمپٹیشنز ایسے تھے جو میں نے لڑکوں سے جیتے، اور اس کے علاوہ 2 نیشنل چیمپئن شپ تھی. 2014 میں آئی واز دا فرسٹ ون جس نے پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کیا سنگاپور میں، بولڈرنگ کا کمپٹیشن تھا اور میں پاکستان سے وہاں گئی اور اس میں حصہ لیا.
اگر ہم ایز اے کلائمبر بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لڑکیوں کو اس شعبے میں آنے کے لیے کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟
سب سے پہلے بات تو یہ ہوتی ہے پیرنٹس، وہ نہیں ایکسپٹ کرتے. آئی تھنک سب سے بڑا رول ان کا ہونا چاہیے، وہ دیکھیں گے اگر ہمارا بچہ پازیٹو ہے اور کسی چیز میں آگے جا رہا ہے تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. پیرنٹس کی سب سے پہلی پرائیورٹی یہی ہوتی ہے کہ آپ کے بچے کا فیوچر سیکیور رہے. میں نے اس چیز پہ شاید اپنے پیرنٹس کو سیٹسفائی رکھا پڑھائی میں بھی، اور ان کا پہلا یہ ہوتا تھا پڑھائی اور پھر یہ باقی سب کچھ، تو میں نے ان سب چیزوں کے ساتھ اپنی اسپورٹس کو مینٹین رکھا. اس کے بعد آئی ووڈ آلویز سے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ میلز بہت اسٹرانگ ہیں آپ نہیں ہے. آئی تھنک آپ مینٹلی اسٹرانگ ہیں نا تو یو آر اسٹرانگ.
کون سا ایسا ایونٹ تھا جو آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ایونٹ رہا ہو؟
بھی میں نے تقریباً 2 سال بیچ میں کلائمبنگ چھوڑ دی تھی، تو میرے لیے پاسبل نہیں تھا کہ میں کم بیک کروں، اور مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اچھا پیرا گلائڈنگ میں مینٹین رکھ سکتی ہوں لیکن راک کلائمبنگ نہیں کر سکتی. بٹ آفٹر 2 ایئرز مائی پیرنٹس فورس می کہ نہیں یو شوڈ گو یو شوڈ پریکٹس، تو میں نے 1 مہینہ پریکٹس کی اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے اپنی ممی کو کہا کہ اگر میں نہ کر سکی نا تو میں چھوڑ دوں گی. آپ کو جیتنا ہی صرف نہیں ہوتا، ایک وہ جو فرسٹ پوزیشن مینٹین رکھنی ہوتی نا دیٹ از یور پرائڈ. تو اس ڈر سے کہ چلو اگر میں سیکنڈ بھی آ گئی تو میرے لیے دیٹ از اے فیلئر، تو میں نے پھر مائنڈ اپنا بنا لیا کہ فائن اگر ہار بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اٹس پارٹ آف لائف. تو میں نے اس کی کوئی 1 مہینہ پریکٹس کی اور جب کمپٹیشن کھیلا تو میرا بہت اچھا ٹائم تھا، آئی ڈیڈ ان 17 سیکنڈز، اور میرا کم بیک تھوڑا سا اسٹرانگ ہوا. تو اب انشاءاللہ میں دوبارہ پریکٹس کروں گی اور اچھی گیمس کے لیے جاؤں گی.
آپ ایز اے کلائمبر فیوچر میں آپ اس شعبے کو کہاں پہ دیکھ رہی ہیں؟
جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تب اتنے کلائمبرز بھی نہیں تھے، تب لوگ اس کو اتنا سیریسلی بھی نہیں لیتے تھے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم پیرنٹس نے بچوں کو بھیجنا شروع کیا اور اب کمپٹیشن ایجوکیشن بڑے اچھے لیول کے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے جتنا میں ارد گرد دیکھ رہی ہوں کہ لوکل کلبز جتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں اور جتنا لوگ اپنے اون پہ جا کے پریکٹس کر رہے ہیں, کچھ لڑکے اچھے ہیں وہ خود کر رہے ہیں پریکٹس, کچھ لڑکیاں ہیں یہ اپنے اون پہ جاتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں اور کلائمب کرتے ہیں, تو آئی تھنک پاکستان کا فیوچر بہت برائٹ ہے. آپ کے ورلڈ 3 ریکارڈ جو ہے نا پیرا گلائڈنگ کے وہ پاکستان میں بنے ہیں, اٹس ہیون فار پیرا گلائڈنگ, بٹ انفارچونیٹلی ہم نے آج تک کبھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا, کوالیفائنگ کرنا تو دور کی بات ہے. تو آئی تھنک ان چیزوں کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے اور مجھے لگ رہا ہے کہ کلائمبنگ کا فیوچر بہت برائٹ ہے.
کیا میسج دینا چاہیں گی جو لڑکے اور لڑکیاں اس شعبے کی طرف آنا چاہتے ہیں؟
میں ان کو ایک ہی میسج دوں گی کہ آپ اگر سیریس ہیں تو آئیں, ادر وائز مت آئیں.
نازیہ بہت شکریہ آپ کا,
تھینک یو سو مچ.
بہت اچھی رپورٹ ہے, میرا خیال ہے کہ ہمارے سننے والوں کو بہت پسند آئی ہوگی. اور اسی سیگمنٹ میں ہماری دوسری رپورٹ ہے کہ امریکہ میں 27 ستمبر سے 30 ستمبر تک ممنوعہ کتابوں کا ہفتہ منایا جا رہا ہے. بھئی یہ ممنوعہ کتابوں کا ہفتہ کیا ہے؟ یہ ایک سالانہ ایونٹ ہے جس کا مقصد سینسرشپ اور پڑھنے کی آزادی پر لاگو قدغن کی نشاندہی کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی آزادی پر بھی زور دینا ہے. واشنگٹن میں پبلک لائبریری سسٹم نے شہر بھر کے کتب خانوں میں 6 کتابوں کی سینکڑوں جلدوں کو چھپا دیا ہے, جن کے لیے ممکن ہے امریکہ کے کچھ سکولوں اور لائبریریوں میں چیلنج کر دیا جائے یا پھر وہ ویسے ہی ممنوع قرار دے دی جائیں. ان کتابوں کو تلاش کرنے والے انہیں مفت اپنے گھر لے جا سکتے ہیں. بڑی دلچسپ بات یہ ہے. اور یہ وائس آف امریکہ کی ڈیبرا بلاک کی رپورٹ ہے جو ہمیں ایک بک اسٹور پر لے جا رہی ہیں جہاں صارفین ایسے ہی من پسند کتابوں کی کھوج میں ہیں جو کہ ممنوع ہیں لیکن ان کو وہ مفت حاصل کر سکتے ہیں. ڈوین ڈے واشنگٹن کا ڈسٹرکٹ بک سٹور ہے. یہاں پر کیٹی شوارٹز موجود ہیں جو ممنوع 6 کتابوں کو مفت حاصل کرنے کے مشن پر ہیں. ان کتابوں کو سیاہ رنگ کے کاغذ میں لپیٹا گیا ہے اور جو کتابیں فروخت کی جا رہی ہیں انہیں کے اندر چھپا کر رکھا گیا ہے. کیٹی کہتی ہیں,
This is the one. This is the awesome I need. Thank you. I had 4 of the books when I came in, which means I only needed 2 more. And the very, very
Katie Schwartz کہتی ہیں کہ جب میں اسٹور میں آئی تو میرے پاس 4 کتابیں موجود تھیں اور مجھے صرف 2 مزید کتابیں درکار تھیں. اور یہ پہلی ہی کتاب جو میں نے کھولی ہے تو وہی کتاب ہے جسے کسی اور جگہ پر میں نے دیکھا نہیں. واشنگٹن میں کسی کتاب پر پابندی نہیں. شوارٹز کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ ایسا امریکہ میں ہو رہا ہے.
It's an American right to be able to express yourself in however you see fit, and it's also an American right to avoid things by choice that you don't agree with.
اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کیٹی کہہ رہی ہیں, امریکہ میں یہ حقوق کا حصہ ہے کہ آپ اظہار کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دوسرے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ حق بھی شامل ہے کہ جن باتوں یا چیزوں سے آپ کو اختلاف ہے آپ ان سے دور رہیں. اور کتاب ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ متفق نہیں تو اس کو مت دیکھیں, اس کو مت پڑھیں. ایک اور صارف لیرک پرنس کو فارنہائٹ 451 نامی ایک کتاب ملی ہے جو سائنس کے شعبے کے زمرے میں آتی ہے, اور یہ ایک ایسی جگہ پر رکھی گئی ہے جہاں پر امریکی معاشرے میں غیر قانونی قرار دی جانے والی کتابوں کو رکھا گیا ہے. ایسی کتابوں کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ کہانی میں مخرب اخلاق الفاظ یا پھر بائبل کو نظر آتش کرنے جیسے تذکرے پر اعتراض ہے. پرنس کو اس بات پر کوئی تعجب نہیں کہ اس ناول کی طرح کی بعض کتابیں 60 سال سے پہلے شائع کی گئی تھیں لیکن ابھی تک ان پر پابندی برقرار ہے اور وہ ممنوع ہیں. لیرک پرنس کہتے ہیں کہ اس ملک میں متعدد مقامات پر ترقی پسند نظریات کے لیے کافی جگہ نہیں. واشنگٹن کی ایک پبلک لائبریری میں لینیا ہیگاٹی ڈی سی پبلک لائبریری فاؤنڈیشن کی سربراہ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ممکن ہے ایسے خیالات میں سیاسی امور یا پھر جنسی امور سے متعلق غیر معمولی مواد شامل ہو.
فیملیز وتھ ٹو ڈیڈز اور ٹو مامز فار ایگزامپل آلسو سم ٹائمز.
آپ ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات کتابوں میں موضوعات کا تعلق خاندانی روایات سے متصادم ہوتا ہے یا پھر بعض اوقات جنگ کے بارے میں لکھی کتابوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے, اور خاص طور پر اگر ایسے سیاسی امور کا تذکرہ ہو جو جنگ کا باعث بن سکتے ہیں. ممنوع کتابوں کے ہفتے کا اہتمام کرنے والے گروپوں میں امریکن لائبریری ایسوسی ایشن بھی شامل ہے جو 10 ایسی کتابوں کی سالانہ فہرست جاری کرتی ہے جن کو انتہائی چیلنجوں کا سامنا ہوتا ہے, اور اس سے مراد یہ ہے کہ لائبریری یا اسکول کے تعلیمی نصاب سے کسی مخصوص مواد کو ہٹانے کی باقاعدہ کوشش کی جاتی ہے. جولیس جیفرسن جونیئر اس گروپ کی انٹلیکچوئل فریڈم کمیٹی کے ساتھ ہیں. ان کا کہنا ہے,
Some of the themes could be dealing with LGBT issues.
جولیس جیفرسن جونیئر کا کہنا ہے کہ بعض اوقات کتابوں کے موضوعات ایل جی بی ٹی امور سے متعلق ہوتے ہیں یا پھر ان میں نسل اور مذہب کا تذکرہ کیا جاتا ہے. جن کتابوں کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے ان میں سے اکثریت کے لیے ایسے والدین اعتراض کرتے ہیں اور کتابوں پر پابندی چاہتے ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کتابیں یا یہ مواد ان کے بچوں کے لیے مناسب نہیں. جولیس جیفرسن جونیئر کا کہنا ہے کہ امریکن لائبریری ایسوسی ایشن کو گزشتہ برس تقریباً 250 چیلنجوں کا علم ہوا اور اچھی خبر یہ ہے کہ ایسی کتابوں کی تعداد بہت کم رہی جن پر پابندی عائد کی گئی ہو. بیسے چلانی اردو بیو اے واشنگٹن.
ہمارا یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے پروگرام کا, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. خط لکھنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد پر آپ ہمیں خطوط لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ای میل کرنے کے لیے ہمارا پتہ ہے sejradio@voanews.com پر آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو سوشل میڈیا ہے وہاں پر آ کر بھی اپنی آرا ہمیں دے سکتے ہیں. آرا دینے کے لیے ہمارا پتہ ہے facebook.com/sejradio, facebook.com/radionewsnetwork پر جا کر آپ ہمیں اپنی آرا دیجیے اور یہ بتائیں کہ ہم پروگرام کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, یا پروگرام میں کوئی رپورٹ آپ کو اگر اچھی لگی تو اس کے حوالے سے بھی ضرور فیڈ بیک دیجیے گا.
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں نگت, ہمیں خط ضرور لکھیے, ہمیں تجاویز ضرور بھیجیے, کیونکہ بہتری کی گنجائش تو نگت ہمیشہ رہتی ہے. ہم بہتر سے بہتر انداز میں پروگرام اپنے سامعین تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں. تو اب اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت کو اجازت دیجیے پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر زبیر طیب کے ساتھ.
جی نگت امان کو بھی ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. جہاں رہیں خوش رہیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ان شاء اللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.
خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن.